بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار ورحماء بينهم. صلوات مجيدة ومبارك. لائق سب تحسین ہے وہ دوست، امامیہ طلبہ کا وہ گروپ جو اس یونیورسٹی کے اندر نبی کریم کی عظمتوں کے بیان کے لیے یوم مصطفیٰ کے طور پر آج اس منور نورانی اور مقدس محفل کا انعقاد کرنے کا سہرا اپنے سر پہ سجا کے جنہوں نے زحمت کی ہے، اللہ ان دوستوں کو مزید اجر عطا فرمائے، ان کی ہمتوں میں اضافہ فرمائے اور ان کے حوصلوں میں مزید اضافہ عطا فرمائے. یہ وہ دوست ہیں جنہوں نے تعلیمی اداروں میں وہ کام کیا ہے جو ان تعلیمی اداروں کی ذمہ داری بنتی تھی. یہ وہ دوست ہیں جنہوں نے دینی ویلیوز اور دینی اقدار کو یونیورسٹیز کے اندر زندہ کرنے کے لیے اپنا رول اور اپنا کردار ہمیشہ سے نبھایا ہے، چاہے انہیں کسی بھی طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے. اس قوم کا نادر سرمایہ ہے یہ جوان. اللہ تعالیٰ ان کی توفیق عطا خیر میں اضافہ کرتے ہوئے انہیں استقامت، شجاعت، سربلندی اور ہمت بلند عطا فرمائے. عزیزان گرامی، جب ہم یوم مصطفیٰ کہتے ہیں تو ہم تھوڑا سا تصابق سے کام لیتے ہیں کہ ایک دن محمد مصطفیٰ کے نام سے منسوب کر کے ہم منا لیں. کائنات کا ذرہ ذرہ محمد مصطفیٰ کی رحمتوں کا رحیم بھی ہے اور مرحوم منت بھی ہے. کائنات کے ہر موجود پر اس بابرکت ہستی کی زندگی کا اثر بھی ہے اور انہی کی رحمتوں کی بدولت کائنات کا ہر ذرہ روزی پا رہا ہے. وہ ہستی ہے جو ہمارے خون میں اور ہماری رگوں میں خون کی شکل میں دوڑتی ہے. وہ ہستی جو اگر ہماری زندگیوں سے نکل جائے تو ہماری زندگی شب ظلمانی ہے، تاریخ رات ہے. وہ ہستی جس کو رحمت بنا کر اللہ نے بھیجا، رحمت دو عالم بنا کر، یعنی یہاں پر بھی رحمت اور وہاں پر بھی رحمت، اور ضابطۂ حیات زندگی کا دستور، یعنی قرآن کریم. قرآن کریم کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے آپ بتائیں گے؟ قرآن کریم کا آغاز کس لفظ سے ہوتا ہے؟ جی آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ میں نے ترتیب نزول بھی پوچھا کہ پہلی آیت کون سی اتری تھی. میں نے پوچھا کہ آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ بسم اللہ سے. بسم اللہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ سے آغاز. ایسا ہی ہے. قرآن کریم کا اختتام کس پر ہوتا ہے؟ جی ذرا اونچی آواز بولو. ناس. ناس کا مطلب کیا ہے؟ جی سمجھ نہیں آئی. ناس کا مطلب کیا ہے؟ انسان، لوگ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ سے انسان تک اور انسان سے اللہ تک سفر کا نام ہے. یعنی قرآن کریم اللہ کی طرف سے نزول ہے انسان کی طرف, اور پھر انسان کا عروج ہے اللہ کی طرف, اور اس نزول اور عروج کے سفر کو جس شخصیت اور جس ہستی کے ذریعے سے تکامل ملنا ہے اس ہستی کا نام ہے محمد مصطفیٰ, اور ہم اس محمد مصطفیٰ کا یوم منا رہے ہیں, دن منا رہے ہیں. نام احمد نام جملے انبیاء, نبی کریم کا جب آپ نام لیتے ہیں تو گویا آپ نے نبی کریم کا نام نہیں دیا, آخری نبی کا نام نہیں دیا, بلکہ آپ نے 124,000 انبیاء کا نام لیا ہے. کیسے؟ اس لیے کہ اگر آپ ترتیب سے 124,000 انبیاء کو ایک جگہ جمع کریں, ان کی تمام خوبیوں کو, تمام کمالات کو, تمام فضائل کو ایک جگہ جمع کریں اور دیکھیں, تو آپ کو محمد مصطفیٰ میں وہ تمام خوبیاں اور تمام کمالات یکجا نظر بھی آئیں گی, اور کچھ اور ایسی چیزیں اس ذات بابرکت میں ملیں گی جو ان میں نہیں تھی. اس لیے مولانا رومی نے کہا کہ نام احمد نام جملے انبیاء, جن کے صد آمد نبر ہم بھی شما. جب آپ کہتے ہیں 100 تو 100 کے اندر 1 بھی ہے, 10 بھی ہے, 20 بھی ہے, 30 بھی ہے, 90 بھی ہے, اور 99 بھی ہے, 99 بھی. لیکن جب آپ کہتے ہیں 90 کے اندر 100 ہے یا نہیں ہے؟ ہے یا نہیں؟ نہیں ہے. نبی کریم 100 ہے, یعنی مکمل ہستی, اور باقی جتنے بھی انبیاء آئے وہ اپنی اپنی منزلتوں کے اعتبار سے بزرگ تھے, برتر تھے, مقدس تھے, پاکیزہ تھے, لیکن جب نبی کریم کے سائے میں آتے ہیں تو تب پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم اسی لیے ان کے سردار اور ان کے خاتم اور ان کے تمام کمالات کا یکجا مرقع بنے, کہ نبی کریم میں وہ چیزیں ہیں جو باقیوں میں نہیں ہیں. رحمت دو عالم, اس دنیا کے لیے بھی رحمت, اس دنیا کے لیے بھی رحمت. ایک دم سلوات رشید پر محمد و آل محمد. غالباً مولانا رومی نے کہا تھا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری, جمال یوسف حضرت یوسف کا سب سے بڑا امتیاز ہے. آپ جانتے ہیں کہ حسن یوسف عالمگیر شہرت کا حامل ہے. تو مولانا رومی نے کہا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ, حضرت عیسیٰ کا دم. حضرت عیسیٰ جب پھونک مارتے تھے مردہ زندہ ہو جاتا تھا, ان کا اعجاز تھا, اور کائنات میں سب سے بڑا اعجاز تھا اس زمانے. ید بیضا, اور حضرت موسیٰ کا اعجاز کیا تھا؟ ہاتھ کی روشنی, ہتھیلی کی روشنی, نورانی ہے. کہا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری, آنچ خوبان ہمیں دارند تو تنہا داری. اے نبی کریم, اے رحمت دو عالم, حسن یوسف بھی آپ میں ہے, جمال یوسفی بھی آپ کے اندر جلوگر ہے, حضرت عیسیٰ کی دم اور ان کا نفس مسیحائی بھی آپ کے اندر ہے, حضرت موسیٰ کا وہ معجزہ بھی آپ کے اندر ہے. الغرض جتنے بھی انبیاء گزرے ان کے تمام کمالات آپ کے اندر ہیں. آنچ خوبان ہمیں دارند, کائنات کے جتنے اچھے لوگ کائنات میں موجود ہیں ان سب کی نیکیاں اور ان سب کے کمالات یکجا جب ہوتے ہیں تو آپ میں جلوگر نظر آتے ہیں. اس رحمت دو عالم کا اعجاز قرآن کریم, اس رحمت دو عالم کا اعجاز اخلاق کریمہ, اس رحمت دو عالم کا اعجاز امت کریمہ. 23 سال کے مختصر عرصے میں ایک جاہل ترین اجڑ ترین ایسا معاشرہ جہاں پر بیٹیوں کو دفن کرنا افتخار کہلائے فخر کہلائے, ایک ایسا معاشرہ جہاں پر ہر برائی ویلیو کی شکل اختیار کر گئی ہو اور نیکیاں جو ہیں وہ قابل مذمت بن جائیں, وہ معاشرہ جہاں پر طاقت نیکی ہو, جہاں پر دولت نیکی ہو, جہاں پر سرداری نیکی ہو لیکن وہ جو پاکیزگی ہے اس کو کوئی اہمیت نہ دے, جہاں پر بتوں کی پرستش ویلیو کہلائے اور اللہ کی عبودیت اس کو کوئی ویلیو حاصل نہ ہو, اس کی کوئی قیمت نہ ہو, ایسا معاشرہ جہاں پر کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا, کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا یوں ہی چلتی رہتی تھی, تلوار ان میں یوں ہی ہوتی رہتی تھی, تکرار ان میں, ایک گھوڑا آگے بڑھانے اور پیچھے ہٹانے پہ 40-40 سالوں تک قبائل کے درمیان اس طرح سے جنگیں لڑی جائیں کہ سینکڑوں افراد اس جاہلانہ عمل کی بھیڑ چڑھ جائیں اور کوئی اس پر اشک ندامت بہانے والا نہ ہو, ایسا جاہلانہ تاریخ معاشرہ. اور اس تاریخ معاشرے میں رحمت دو عالم جب تشریف لائیں تو 23 سال کے مختصر ترین عرصے میں 23 سال ایک عالم کو نورانی کر دیں اور ایک ایسی امت بنا دیں, ایک ایسی قوم تشکیل دیں, ایک ایسی فوج تیار کر دیں, ایک ایسا نظریاتی کیڈر تیار کر دیں جس کا مقابلہ پر پوری دنیا مل کر بھی نہ کر سکے. بہت بڑا اعزاز ہے, بہت بڑا ہے. نبی کریم نے ایک ایسی امت بنا دی اور اس امت کی ذمہ داری یہ ٹھہری کہ وہ فریضہ جو نبی کریم کا تھا اسی فریضے کو نبی کریم کے بعد زندہ رکھا جائے اور انسان اور خدا کو آپس میں جوڑا جائے. قرآن کریم اور اسلام تعلیم اور تربیت کی دانشگاہ ہے, یونیورسٹی ہے, تربیت گاہ ہے. اسلام تربیت کے لیے آیا ہے, اسلام لوگوں کی فکر کو بنانے کے لیے آیا ہے, اسلام لوگوں کو انسانوں کو انسان بنانے کے لیے آیا ہے. انسان کا مطلب دو ہاتھوں دو پاؤں اور بدن کے مالک اس موجود کو انسان نہیں کہتے, انسان اور چیز ہے, انسان اس بدن کا نام نہیں ہے. اگر اس بدن کا نام ہوتا تو آپ کبھی بھی یہ نہ کہہ رہے ہوتے یہ میرا ہاتھ ہے, یہ میرا سر ہے, یہ میرے کپڑے ہیں, یہ میری ٹانگیں ہیں, یہ میرا سیاں, یہ آپ نہیں کہہ رہے ہوتے. یہ ساری چیزیں اس انسان کی ملکیت ہیں جو میں ہے. آپ کہتے ہیں میرا سر, میرا وجود, میرا جسم, میری آنکھیں, میری ناک, میری زبان, یہ جو بدن کے مختلف اعضاء کو آپ کہتے ہیں میرا, تو پھر وہ میں کون ہے؟ وہ ہے انسان اور یہ اس انسان کا پیکر ہے, بدن ہے. بدن کے اس حامل وجود کو انسان نہیں کہا جا سکتا, بلکہ اس بدن کے اندر موجود اس اصل حقیقت انسانی کو انسان بنانا ضروری ہوتا ہے. اور نبی اسی لیے آتے ہیں کہ اس اندر کی روح کو اور اندر کی میں کو مسلمان کر سکے اور انسان بنا سکے. انبیاء کے بعثت کا مقصد یہ ہے. آپ ایک درندے کو دیکھتے ہیں انسانی شکل میں, بے گناہوں کے خون کے دریا بہا دیتا ہے, کیا وہ انسان ہے؟ نہیں, انسان نہیں ہے, بدن اس کا انسانی ہے, روح درندہ ہے, روح بھیڑیے کی ہے, روح کسی جانور کی ہے. اللہ نے انبیاء کو بھیجا, کتاب کو بھیجا اس لیے کہ اس روح ہے انسانی کو انسان بنا سکے. وہ روح اور وہ جو حقیقت انسانی ہے وہ ہے محور و مرکز. تعلیم اس روح کے لیے ہے, بدن کے لیے نہیں. آپ جب کسی یونیورسٹی میں بھیجتے ہیں اپنے بچوں کو, خود آپ آتے ہیں یونیورسٹی میں کسی تعلیمی ادارے میں, تو وہاں پر آپ کیا کرتے ہیں؟ تعلیم حاصل کرتے ہیں. یہ تعلیم آپ کے بدن کا حصہ بنتا ہے یا آپ کی روح کا؟
جی آپ کی روح کا حصہ بنتا ہے، آپ کے بدن کا نہیں، آپ کے بدن کا حصہ آپ جو کچھ کھاتے ہیں وہ ہے، چاہے آپ مرغن غذائیں کھاتے ہو، چاہے آپ چھولے اور چنے کھاتے ہو، وہ آپ کے بدن کا حصہ ہے، لیکن علم آپ کی روح کا حصہ ہے. علم وہ علم ہے، اس چیز کو آپ علم کہتے ہیں جو آپ کو اس عالم الغیب سے جوڑ دے، جو اس سے نہ جوڑ سکے وہ علم نہیں ہے، وہ صنعت ہے، وہ حرفت ہے، لیکن وہ علم نہیں ہے. علم یعنی معرفت، علم یعنی وہ چیز جو انسان کی روح کو اس روح کے خالق سے جوڑ کر اس خالق کا رنگ اس روح کے اندر پیدا کر دے. آپ ذرا غور کیجیے اس حوالے سے کہ وہ تعلیم جو انسان کو انسان نہ بنا سکے کیا وہ تعلیم ہے؟ آپ اس وقت ایک یونیورسٹی کے اندر ہیں، ایک تعلیمی ادارے کے اندر ہیں، یہاں پر آپ کو انجینئر بنایا جائے گا، آپ کو لائر بنایا جائے گا، آپ کو ٹیکنالوجی کے مختلف شعبوں کا ماہر بنا دیا جائے گا. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو دیواریں چننا ہے، دیواریں چننا، ریڈیو بنانا ہے، ٹی وی بنانا ہے، کمپیوٹر بنانا ہے، سافٹ ویئر بنانا ہے، انجینئرنگ کرنی ہے، آپ جاتے ہیں کسی معماری کی لائن میں، کنسٹرکشن کی لائن میں، آپ جاتے ہیں کسی اور ٹیکنالوجی کی لائن میں، ان تمام چیزوں کا کوئی تعلق روح انسانی سے بھی ہے یا نہیں ہے؟ کسی چیز کا تعلق روح انسانی سے نہیں ہے، روح انسانی کا تعلق کسی اور چیز سے ہے، اور یہ چیزیں ابدان انسانی سے تعلق رکھتی ہیں، یعنی بدن کی آسائش کا سامان فراہم کرنے کے لیے آپ ان شعبوں میں چلے جاتے ہیں. وہ جو چیز روح کا حصہ بنتی ہے وہ فکر ہے، وہ نظریہ ہے، وہ عقیدہ ہے، وہ آئیڈیالوجی ہے جو آپ کی روح کی تربیت کرتی ہے، اور اس کے اندر انسانی قدرے اور انسانی ویلیوز کو تثبیت کرتی ہے، ثبات بخشتی ہے، مضبوط کرتی ہے، اور اس کو آپ کی روح کا حصہ بنا دیتی ہے، یہاں تک کہ آپ انسان بن جائیں. ورنہ امریکی صدر بھی انسان ہے اگر یہ تعریف نہ ہو، صدام حسین بھی انسان ہے، ہٹلر بھی انسان تھا، یزید بھی انسان تھا، لیکن آپ جب اس میدان میں آتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں وہ درندے تھے، انسان نہیں تھے. اس لیے کہ صرف بدن کے انسان ہونے سے کوئی شخص انسان نہیں بنتا، اس کی روح کو انسانی بنانے کی ضرورت ہے. یہ جو مغربی نظام تعلیم ہے، اس نظام تعلیم میں پھیلنے کے بعد جو سب سے بڑا ظلم اٹھایا انسانی معاشرے پر وہ یہی ہے کہ انسان کی روح کو بدن سے جدا کر کے روح کی تعلیم کے اسباب کو بالکل پسے پش ڈال دیا، اور بدن کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا سامان مہیا کر دیا. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ یونیورسٹیز میں ہر طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، فن فیئر آپ کرتے ہیں، آپ مختلف قسم کے ایکٹیویٹیز کو جنریٹ کرتے ہیں، یونیورسٹی اس کے لیے فنڈنگ کرتی ہے، اس کے لیے اسباب مہیا کرتی ہے، اس کے لیے اپنے تمام وسائل بروئے کار لاتی ہے، آپ طلبہ کی اسمبلیاں بناتے ہیں، آپ طلبہ کو تھیٹر اور فنکاری کے جوہر دکھانے کے لیے اس طرح کی محفلوں کا انعقاد کرتے ہیں، آپ ڈبیٹ کمپٹیشن کا انعقاد کرتے ہیں، آپ دیگر شعبوں میں آ کر اس طرح کے مقابلے اور اس طرح کے ایونٹس کو جنم دیتے ہیں جس سے لوگوں کو انٹرٹینمنٹ ملے. یہ سب کچھ آپ کے اس مغربی نظام کا حصہ ہے، ضرورت ہے اس کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہی انسان بنانے کے لیے ہے، یا انسان کی اصل ضرورت کوئی اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ روح انسانی کو اللہ سے جوڑ دیا جائے تاکہ وہ انسان ایک مطمئن اور غیر مضطرب انسان بنے. مغربی نظام تعلیم کا نتیجہ آپ دیکھیے، مغرب میں اس وقت خاندان کا نظام بکھر چکا ہے، مغربی تعلیم اور مغربی اس کلچر کے حاکم ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ اس معاشرے کے اندر اب ویلیوز ختم ہو چکی ہیں. ویلیوز کے خاتمے کے بعد اب آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ہر وہ چیز جو انسانی رشتوں کے تقدس کو پامال کرے روٹین کا حصہ ہے. کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے کہ نظام تعلیم میں آپ نے روح اور بدن کی ضرورتوں کو الگ الگ کر دیا. انبیاء جب آتے ہیں تو اس لیے آتے ہیں کہ روح انسانی کی تربیت کر سکیں اور بدن کی ضروریات کا بھی خیال رکھ سکیں. لیکن ان کی پہلی جو ترجیح ہے وہ روح ہے. روح کو آپ تربیت دیں گے، اس کو انسانی بنائیں گے، اس کے اندر سے حیوانیت کو اخرج کر پھینکیں گے، تو اس کے بعد وہ شخص انسان ہوگا. جب ایسا شخص انسان ہوگا اور انہی تعلیمی اداروں سے، ٹیکنالوجی سے، حرفت سے، صنعت سے وہ استفادہ کرے گا، تو پھر وہ ایٹم بم نہیں بنائے گا، لوگوں کی فلاح اور بہبود اور لوگوں کی ترقی کے لیے کام کرے گا. وہ لوگوں کی اجتماعی قتل کے اسباب فراہم نہیں کرے گا، بلکہ لوگوں کو امن دے گا، لوگوں کو برائیوں کی طرف نہیں لے کے جائے گا، بلکہ لوگوں کو اطمینان، سکون اور اضطراب سے نجات دلانے کے لیے جدوجہد کرے گا. آج خودکشیوں کا جو رجحان اس مغرب میں ہے، جس مغرب کے صنعت اور ترقی کے چکا چوند کر دینے والی روشنی نے اہل مشرق کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے، وہاں پر اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر اطمینان نام کی کوئی چیز نہیں ہے. خودکشیوں کا سب سے زیادہ ریشو آپ کو وہاں پر ملتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ چیز جس سے انسان انسان بنتا ہے وہ چیز وہاں پر دفنا دی گئی ہے. اس نظام تعلیم کا جب ہمارے معاشرے پر بھی اثر ہوتا ہے اور ہمارے جو اندھی تقریر کے ذریعے سے اس کو فالو کرتے ہیں، تو یہ بھول جاتے ہیں کہ اس نظام تعلیم کا جو اثر مغرب میں آیا تھا وہی اثر آپ کے اس مشرقی معاشرے میں بھی جب نمودار ہوگا اور اس کے مقابلے میں آپ روح کی تربیت کا سامان فراہم نہیں کریں گے تو اس کے کیا نتائج نکلیں گے. اس سے جب ہم غافل ہوتے ہیں تو پھر اسی کو اپنی ترقی کا ضامن سمجھ لیتے ہیں، اور آپ نے دیکھا اس کے نتائج کیا ہیں. یہ جو واقعہ جس کی طرف قبلہ مرزا صاحب نے اشارہ فرمایا، میں اس کی طرف تفصیل سے نہیں جاتا، صرف اشارہ کر گزر رہا ہوں کہ جب ایک تعلیمی ادارہ ہے تو تعلیم کا اول معلم کائنات میں کون ہے؟ تعلیم علم سے ہے. تعلیمی ادارے کا مطلب یہ ہے کہ معلم کا احترام ہو. اور انسانیت کا معلم کون ہے؟ نبی کریم کی ذات بابرکت. نبی کریم کی ذات بابرکت. ہونا تو یہ چاہیے کہ ایسے تعلیمی ادارے میں نبی کریم کا اس حد تک تذکرہ ہو، اتنا ان کی سیرت کو بیان کیا جائے، سنت کو بیان کیا جائے، ان کے فرامین کو بیان کیا جائے، ان کے کلام میں موجود جدید تقاضوں پر پورا اترنے والے تمام، چونکہ ان کا تمام کلام ایسا ہے، ان اس کلام میں سے جدید جو آپ کے دور کی ضروریات ہیں ان کی مشکلات کا حل وہاں سے نکالا جائے اور لوگوں کو چھوڑا جائے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح قلم تیرے ہیں. نبی کریم سے اگر کوئی معاشرہ جڑ جائے تو پھر وہ معاشرہ نجات یافتہ معاشرہ بن جاتا ہے، انسانی لحاظ سے بھی، اجتماعی لحاظ سے بھی، دونوں لحاظوں سے. اور عصر حاضر کے ترقی اور تکامل اور ارتقاء کے لحاظ سے بھی وہ معاشرہ کبھی بھی ارتقاء نہیں پا سکتا جس معاشرے کے اندر سے روح محمد نکالی جائے. یہ ابلیس کا تحفہ تھا کہ روح محمد ان کے بدن سے نکال دو، روح محمد ان کے بدن سے نکال دو، خود بخود یہ معاشرہ مغرب کی تخلیق میں آگے بڑھتا رہے گا. آج کے تعلیمی اداروں کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ روح محمدی کو نوجوانوں میں پیدا کرنے کے تمام اسباب مہیا کر دیے جائیں. نبی کریم کسی مسلک کے تو نہیں ہے، خاتم الانبیاء کسی مسلک اور کسی مذہب کی میراث نہیں ہے، وہ عالم انسانیت کی میراث ہے، رحمت دو عالم ہے. اس لیے طلبہ اور یونیورسٹیز کے انتظامیہ کے درمیان ایک ایسا نظم اور ایک ایسا رابطہ اور رشتہ ہونا چاہیے جس کے نتیجے میں وہ ہستیاں جن کا عالم انسانیت پر احسان ہے، عالم انسانیت پر ان کو یونیورسٹی میں زندہ کیا جائے، اجتماعی حوالے سے زندہ کریں، مل کر زندہ کریں، ان کی تعلیمات کو بیان کریں، لوگوں کے اندر ان کے خلق و خو اور ان کی سیرتوں ان کے سوانح کو اس طرح سے زندہ کر دیں کہ لوگ اپنے لیے نمونہ سمجھیں، لہم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ.
یہ یونیورسٹیز کی بھی ذمہ داری بنتی ہے اور طلبا کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. اب اگر یونیورسٹیز اس ذمہ داری میں عاجز ہوں اور وہ یہ کام نہ کر سکیں، نہ کر سکنا نہیں ہوتا، نہیں کرتی ہیں اگر یونیورسٹیز، تو پھر مجبوراً طلبا کو وہ ذمہ داری نبھانی پڑتی ہے جو ذمہ داری معلمین کی تھی، جو ذمہ داری یونیورسٹی کی تھی، جو ذمہ داری ان اداروں کی تھی. ان کی راہ میں پر روڑے اٹھانا یہ انتہا درجے کی زیادتی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کے فروغ کے لیے ہمیں مل جل کر آگے بڑھنا چاہیے. اور ایک سوال مجھے محمد والا، آپ کی سروات سے لگتا ہے کہ بہت زیادہ تھکے ہوئے ہیں. اس سروات میں بتا دیا کہ اگر آپ دو تین گھنٹے مزید بیٹھنے کی ہمت رکھتے ہیں، ایک دفعہ پھر سروات بھیجیے بر محمد والا. ہماری یہ ذمہ داری یہ ہے کہ نبی کریم کی سیرت میں سے وہ مودی تلاش کریں جو ہمیں مینجمنٹ سکھائے، جو ہمیں نظم سکھائے، جو ہمیں انسان بننا سکھائے، جو ہمارے اندر ویلیوز اور اقدار کو زندہ کرے، جو ہماری سکلز میں اضافہ کرے. جب آپ کہتے ہیں محمد آخری رسول ہیں اور ان کی تعلیمات ضابطۂ حیات ہیں، تو پھر ان تمام چیزوں کا جواب وہاں پر موجود ہے، ان تمام چیزوں کا جواب موجود ہے. میں آپ کو چند ایک مثالیں دیتا ہوں اور اس کے بعد اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. سلوات بھیجیے بر محمد والا. جب تک دین کو اجتماعی زندگی سے جدا نہیں کیا گیا، جب تک اسلام کو تعلیمی نظام سے جدا نہیں کیا گیا، اس وقت تک ترقی کی جو شرح تھی وہ بہت زیادہ تھی، اور اس وقت ظاہری اور مادی طور پر بھی ترقی تھی اور معنوی حوالے سے انسان بھی ترقی کر رہا تھا. اسلام نے یہ جو آج کے علوم ہیں، ان علوم کی بنیاد اگر آپ دیکھیں تو اسلامی مفکرین نے رکھی ہے. چاہے کوئی بھی علم ہو، اس کی ابتدا کس نے رکھی ہے، اس کی پہلی اینٹ کس نے رکھی ہے. آپ جب اس کی تہ میں جاتے ہیں، چاہے وہ میڈیکل سائنس ہو، چاہے وہ مہندسی اور انجینئرنگ ہو، چاہے وہ معماری ہو، چاہے وہ کوئی اور فن ہو، اس کی جب آپ بنیادوں میں جاتے ہیں تو آپ کو وہاں پر اسلامی طرز تفکر رکھنے والے بزرگ نظر آتے ہیں. چاہے وہ کیمسٹری ہو، چاہے وہ بیولوجی ہو، لیکن آج ان ویلیوز سے ہمیں کاٹ دیا گیا ہے. آپ دیکھیں کہ آج کیا اس طرح کی چیز ممکن ہے. اصفہان آپ چلے جائیں، قدیمی شہر ہے، خواجہ طوسی ہے. اصفہان سے نجف آباد کی طرف جب آپ سفر کرتے ہیں تو رائٹ ہینڈ پر ایک جگہ ہے جہاں پر دو مینار بنے ہوئے ہیں، دو مینار. ان دو میناروں کی خصوصیت یہ تھی، خواجہ طوسی نے بنائی تھی، اور خواجہ طوسی خود جہاں پر ایک فیلسوف تھے، فلسفی تھے، جہاں پر ایک فقیہ تھے، جہاں پر ایک مورخ تھے، جہاں پر ایک علم کلام کے بہت بڑے متکلم تھے، جہاں پر قرآن کریم کے بہت بڑے مفسر تھے، وہیں پر ایک انجینئر بھی تھے. یعنی دین اور علوم کو جب ایک جگہ جمع کیا گیا تو پھر ایسے لوگ وجود میں آئے. انہوں نے وہاں پر دو مینار بنائے ایک گنبد کے ساتھ. آپ اگر ایک مینار کی جڑ پہ نیچے اس کو یوں ہاتھ سے ہلائیں تو دوسرے مینار کی چوٹی اور اس مینار کی چوٹی آ کے یوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. چھوڑ دیں
تو دونوں مینار واپس اپنی جگہ آ جاتے ہیں. آج سے کتنے سو سال پہلے جب آج کا مغرب ایک دوسرے کو کاٹ کر ایک دوسرے کا گوشت کھاتا تھا, یہ اس دور کی بات ہے, یہ اس دور کی بات ہے جب آج کا مغرب لوٹ کھسوٹ ڈاکے اور انسانی قتل کو اپنے لیے اسی طرح سے فخر سمجھتا تھا جس طرح سے نبی کریم کی بعثت سے پہلے کے اعراب اور مشرکین اپنے لیے ان اعمال شنیعہ اور ان بدترین اعمال کو اعزاز سمجھتے تھے. لیکن یہ جو ترقی تھی وہ آپ کے مسلم دنیا کی ترقی تھی. آپ چلے جائیں حمدان میں, حمدان میں ایک حمام ہے. پرانے زمانوں میں گھروں میں حمام نہیں ہوا کرتے تھے, باتھ روم گھروں میں نہیں ہوا کرتے تھے, اجتماعی حمام ہوا کرتے تھے. وہاں پر پانی گرم کیا جاتا تھا, لوگ جنہوں نے نہانا ہے مرد اپنے مردوں والے اس میں چلے جاتے تھے اور خواتین خواتین والے حصے میں. ایک بہت بڑا حمام تیار کروایا اسی خواجہ طوسی نے اور اس کے پیچھے صرف ایک موم بتی جلائی. آج کا دور ہوتا تو بجلی چلی جاتی, پانی ٹھنڈا ہوتا. حمدان برفباری کا شہر ہے. بجلی جب حمام تیار ہوا اور بھٹی کے نیچے آگ نہیں جلانے کی ضرورت تھی, بھٹی کے نیچے اس ٹینک کے نیچے جو بھٹی بنائی گئی تھی اس میں آگ جلانے کی ضرورت نہیں تھی. ایک موم بتی, ایک موم بتی کی طرح چراغ انہوں نے ایجاد کیا, اس کے نیچے رکھا, اس کی صرف ایک لو تھی جو آپ کی انگلی کے اوپر کے حصے کے برابر ہے, اور اسی لو کے ذریعے سے اتنا بڑا پانی کا ذخیرہ 24 گھنٹے گرم رہتا تھا اور کبھی نہ وہ بجھتا تھا اور نہ اس کو کسی ایندھن کی ضرورت ہوتی تھی. آج سے کتنے سو سال پہلے جب آج کا ترقی یافتہ اور ہمارے معاشروں کے لیے آئیڈیل قرار پانے والا مغربی معاشرہ ایک دوسرے کا گوشت کھانا اعزاز سمجھتا تھا, یہ اس دور کی بات ہے. آپ چلے جائیں نجف میں, میں یہ پھر ایک مذہبی نقطۂ نظر سے آپ کی خدمت میں عرض کروں, حرم امیر المؤمنین اس کی ڈیزائن کس نے کی ہے پتا ہے آپ کو؟ حرم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے حرم کی ڈیزائننگ خواجہ طوسی نے کیا ہے. خواجہ طوسی نے سارا کچھ کیا اور جب گیٹ کی باری آئی, گیٹ کی, تو جو معمار تھے ان سے چونکہ ان کو شاہ نے بلا لیا لہذا وہ بغداد جا رہے تھے. جو معمار تھے ان سے کہا کہ جب تک میں واپس نہ آؤں اس وقت تک آپ نے یہ دروازہ نہیں لگانا, میں آؤں گا میری نگرانی میں جو ٹیکنالوجی میں بتاؤں گا اس کے مطابق آپ نے لگانا ہے. کہا ٹھیک ہے, چلے گئے. 4 دن بعد واپس آئے, 4 دن بعد صرف واپس آئے تو دیکھا گیٹ لگ گیا ہے. بڑے برہم ہوئے, غصے میں آئے, مہمانوں کو انجینئرز کو بلایا, کہا کہ بھائی کیوں تم لوگوں نے میری اجازت کے بغیر لگایا. تو ان کا جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھا وہ آیا, کہا کہ شیخ خواجہ ایک طرف آپ کا حکم تھا اور دوسری طرف امیر المومنین کا حکم تھا. کہا کیا مطلب؟ کہا کہ جیسے ہی آپ چلے گئے رات کو خواب میں امیر المومنین تشریف لائے اور فرمایا کہ گیٹ کل لگا دو, جب تک خواجہ آتا ہے اس گیٹ کو لگ جانا چاہیے. ہم نے تعمل کیا, گیٹ نہیں لگایا. اگلی رات کو پھر امیر المومنین تشریف لائے, پھر فرمایا کہ تم نے ابھی تک نہیں لگایا. ہم نیند سے جاگے, کچھ نہیں کہا. اگلا دن پھر ہم نے گزار دیا. لیکن تیسری رات پھر جب وہ خواب میں تشریف لائے اور غضب آلود انداز میں فرمایا کہ کیوں تم نے اب تک گیٹ نہیں لگایا, اگر صبح تک نہیں لگاؤ گے تو پھر ذمہ دار تم خود ہوگے, تو مجبوراً ہمیں گیٹ لگانا پڑا. ہم نے آپ کی تو حکم عدولی کی لیکن امیر المومنین کی ہم نے تبعیت کی, اتباع کیا اور ان کا حکم مانا. خواجہ طوسی رو پڑے, اتنا بڑا فقیہ, اتنا بڑا علم الہندسہ اور ریاضیات کا ماہر, رو پڑے. کہا کہ وجہ کیا ہے, حکمت کیا ہے, فلسفہ کیا ہے, کیوں آپ چاہتے تھے کہ آپ کی موجودگی میں یہ ہو؟ فرمایا کہ کیا تم نے امیر المومنین کے حوالے سے روایت سنی ہے کہ امیر المومنین سے صرف وہی محبت کر سکتا ہے جو حلال زادہ ہے؟ کہا ہاں. کہا یہ تم نے حدیث سنی ہے نبی کریم کی کہ امیر المومنین کی نفرت جس کے دل میں ہو وہ حلال زادہ نہیں ہو سکتا. کہا کہ میں نے ایک ایسی ریاضیاتی تھیوری ڈیولپ کی تھی جس کے نتیجے میں گیٹ صرف ان کے لیے کھلتا جو حلال زادہ تھے, حرام زادوں کے لیے گیٹ نہ کھلتا. لیکن میں قربان جاؤں امیر المومنین کے جو اتنے مہربان ہیں کہ ان کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ ان کے حرم کا دروازہ حرام زادوں پر بند ہو اور دوسروں کو یہ تاثر ملے کہ یہ لوگ حرام زادہ نہیں ہیں, انہوں نے پردہ پوشی کی. یہ ٹیکنالوجی بھی ہے اور ادھر سے آپ کے عقائد کا اظہار بھی ہے. جب دین اور آپ کی ٹیکنالوجی, جب دین اور آپ کا علم دونوں آپس میں ملتے ہیں تو دنیا بھی آپ کی سیکیور ہو جاتی ہے اور آخرت بھی آپ کا محفوظ ہو جاتا ہے. لیکن اگر ان دونوں کو آپس میں ایک دوسرے سے جدا کر دیا جائے تو پھر نہ دین دین رہتا ہے اور نہ دنیا دنیا رہتی ہے. ابھی آپ کے سامنے انقلاب اسلامی, نبی کریم نے 23 سال کے عرصے میں جو انقلاب برپا کیا اس کے اثرات تب تک رہے جب تک لوگ اس دین سے جڑے رہے. جتنا قریب تر رہے اتنا اس دین کے پیروکاروں نے ترقی کی, اور جتنا دین سے دور ہوتے چلے گئے ان کا زوال اور ان کا انحطاط بھی آگے بڑھتا چلا گیا. اس انقلاب نے بھی ثابت کر دیا. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس انقلاب کے آنے کے بعد گزشتہ 30 سالوں کے اندر ٹیکنالوجی کے لحاظ سے زمانے کی ضروریات کے لحاظ سے جتنی پابندیاں امریکیوں نے, اسرائیلیوں نے, عالم مغرب نے, عرب دنیا نے جتنی پابندیاں لگائی, جتنا جنگ مسلط کیا, جتنی اندرونی سازشیں ہوئی, ان سب کے مقابلے میں جب اس قوم نے دین محمدی کی روح پر عمل کیا اور سیرت محمد و آل محمد کی روشنی میں اپنی بیدار مغزی کا ثبوت دیا اور دین اور دنیا کو ایک جگہ جمع کر کے ان کی تفریق کے قائل نہ ہوئے, تو آج یورپ کی جو جدید ترین ٹیکنالوجی ہے اس سے آگے کی ٹیکنالوجی ان کے پاس بھی آ گئی. کہاں سے آئی؟ آپ دیکھتے ہیں یہ جو ڈرون کے واقعات ہیں, پچھلے دنوں آپ نے صرف خبر آپ نے سنی کہ ایران نے کئی امریکی ڈرون اتار لیے ہیں, اور پاکستانی میڈیا میں بعض اینکرز نے یہ کہا کہ اس وقت پینٹاگان میں زلزلہ برپا ہے کہ یہ ہو کیا گیا. زلزلہ کیوں برپا ہوا, کیوں, وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ ڈرون کی جو جدید ترین ٹیکنالوجی تھی, آپ نے پڑھا یا نہیں پڑھا دیکھیے جا کے نیٹ پہ, اس جدید ترین ٹیکنالوجی میں کچھ ایسی خوبیاں تھیں جو آج تک بننے والے کسی ڈرون طیارے میں وہ ٹیکنالوجی موجود نہیں تھی, اور اسی ٹیکنالوجی کے حامل ڈرون طیارے افغانستان میں گراؤنڈ تھے اور وہیں سے پاکستان کے اندر بھی کام کرتے تھے اور ایران کی بھی نگرانی کرتے تھے. ان کی خوبی یہ تھی کہ ان کا جو سافٹ ویئر ہے وہ ایک مرکز سے کنٹرول ہوتا ہے. اگر سافٹ ویئر کسی بھی حوالے سے جیم ہو جائے تو اس ٹیکنالوجی کی بدولت وہ طیارہ واپس اپنے ہی پورٹ پہ, اپنے ہی اس مقام پہ واپس جا کے اترے گا, اور اگر اس کو بھی جیم کر دیا جائے تو پھر وہ طیارہ, ڈرون طیارہ فضا میں بکھر کر تباہ ہو جائے گا لیکن دشمن کے ہاتھ نہیں جائے گا. سور پیرا ہے. لیکن جب دین اور دنیا مل جاتے ہیں اور کوئی معاشرہ اللہ اور اللہ کے رسول کی سیرت اور ائمہ اطہار کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے اور ان سے متصل رہ کر علم کی تلاش کو ترقی کے رستے طے کرتا ہے, تو پھر اللہ ان کے لیے اس طرح سے رستے کھول دیتا ہے جس طرح سے وہ اپنے اولیاء کے لیے کھولنا چاہتا ہے. لہذا کیا ہوا, انہوں نے اس ٹیکنالوجی سے برتر ٹیکنالوجی ایسی بنا دی کہ ان کی ٹیکنالوجی نہ صرف فیل ہوئی بلکہ یہ تمام مراحل طے آ گئے اور ان کا طیارہ انہی کے پلیٹ فارم سے اڑا اور ان کے پلیٹ فارم میں صحیح سالم آ کر بیٹھ گیا اور پھر انہوں نے ریورس انجینئرنگ کے ذریعے سے سارا کچھ کشفی کر لیا کہ یہ ٹیکنالوجی کیا ہے. دنیا میں اس کی کوئی نظیر آپ کو ملتی ہے؟ کوئی نظیر نہیں ملتی. لیکن کیا یہ انہوں نے ایرانی ہونے کی بدولت کیا یا پھر مسلمان ہونے کی بدولت؟ یہ یاد رکھیے, ہمیں کوئی ایرانیوں سے دلچسپی نہیں ہے, نہ ایرانیوں سے کوئی رشتہ ہے. ہمارا اگر رشتہ ہے تو وہ ایمان کا رشتہ ہے. وہی ایرانی تھے جو شاہ کے زمانے بھی موجود تھے لیکن ننگے ملت تھے, اور وہی ایرانی ہے جو آج جب مسلمان بنے تو پھر عزت اور وقار اسلامی میں ان کا بہت بڑا رول ہے. اس لیے ہم جب دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کا راستہ اختیار کیا, دین کا راستہ اختیار کیا, تو پھر یہ ترقی بھی پائی, اس معراج تک بھی وہ لوگ پہنچ گئے. بہت زیادہ مثالیں ہیں لیکن میں ان مثالوں کی طرف نہیں جاتا, صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم کے دن کے منانے کا مقصد نبی کریم کو یوم مصطفیٰ کے طور پر خراج عقیدت پیش کرنا نہیں ہے, چند واقعات سن کر نکل جانا نہیں ہے, بلکہ ان کی روح, ان کی تعلیمات کی روح اور ان کا جو مقصد حیات تھا اس کو معاشرے میں اور اپنی طلبہ کمیونٹی کے اندر زندہ کرنا بھی ہے. یہ جو اقبال نے کہا تھا کہ جدا ہوتی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی, سیاست سے مراد یعنی اجتماعیت. دین کو جب آپ اجتماعیت سے نکال دیتے ہیں اور معاشرے کو بے دین بنا دیتے ہیں تو وہ معاشرہ چنگیزی معاشرہ کہلاتا ہے. یورپ میں اس وقت چنگیزی معاشرہ ہے جہاں پر ہر بڑے سے بڑا ظلم انجام پاتا ہے لیکن انسانی حقوق کے ادارے خاموش رہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس چنگیزیت کا مفاد اس میں نہیں ہے. لیکن کہیں پر اگر چھوٹا سا واقعہ ہو جس سے اس چنگیزیت کو فائدہ پہنچتا ہو تو اس چھوٹے سے واقعے کو پوری دنیا میں میڈیا کے ذریعے سے اس طرح سے اٹھا دیا جاتا ہے کہ اس سے بڑا کوئی واقعہ کائنات میں رونما ہی نہ ہوا ہو. ملالہ کا واقعہ آپ کے سامنے ہے, میں زیادہ مثالوں میں نہیں جاتا, اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. عزیزان گرامی, یہ ذہن میں رکھیے گا کہ دین نبوی کے قریب تر آنا ہمارے تعلیمی اداروں کی نجات کا باعث ہے. دین نبوی کو اپنے اندر سمونا ہماری نوجوان نسل کی بقا اور ان کی پائیداری اور ان کی ترقی کا باعث ہے. لیکن اگر اس چیز سے ہم دور ہو جائیں تو پھر ہم نہ دنیا کے رہیں گے نہ آخرت کے رہیں گے, تعلیم ہمیں نہیں ملے گی. ہاں ٹیکنالوجی اور کچھ صنعت و حرفت ہم سیکھ لیں گے لیکن اس سے نہ ہماری دنیا بنے گی نہ ہماری آخرت بنے گی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.